أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ہمارا موضوع کئی ہفتوں سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چل رہا ہے کہ سنت رسول کی اتباع کرنا یہی در حقیقت سچی محبت ہے۔ پھر اس بات کو دیکھا جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیشگی کے طور پر کون سا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پر مداومت کرنا، اس کا حکم دینا، پھر اس کے بارے میں بے شمار احادیث اور قرآن کریم کی آیت آئی، تو یہ فرائض کے درجہ ہے۔ یاد رکھو، جن احادیث میں کسی کرنے کی زیادہ تاکید آئی ہو، قرآن کریم میں اس کا حکم موجود نہ ہو لیکن نبی کی زندگی میں ہو، تو پھر اس کا درجہ وجوب کا ہے۔ جیسے وتر کی نماز ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی پڑھی ہے، حضر میں بھی پڑھی ہے، یعنی سفر کے حالت میں بھی آپ نے اس کو نہیں چھوڑا، اور جب آپ مقیم تھے، آپ سفر میں نہیں تھے، اس وقت بھی آپ نے اس کو پڑھا ہے۔ تو یہ فرائض اور واجبات کے درجے کی ہیں۔ بعض وہ چیزیں ہیں جس پر آپ نے مداومت کی لیکن اس میں تسلسل نہیں رہا، کسی وقت آپ نے اس کو چھوڑ بھی دیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنن کا معمول، صبح سے پہلے کی دو رکعتیں، ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعت، ظہر کے بعد کی دو رکعت، مغرب اور عشاء کے بعد کی دو دو رکعتیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل ہے لیکن کبھی آپ نے اس کو چھوڑا بھی ہے۔ بعض ایسی نمازیں جس کو آپ نے پڑھا کبھی چھوڑ دیا، اور یہ آپ نے اس لیے فرمایا امت کی سہولت کی خاطر، لیکن امت اگر اس پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ تو یہ سنن مؤکدہ کہلاتے ہیں، جن پر آپ نے تسلسل نہیں فرمایا یہ غیر مؤکدہ کہلاتی۔ ہماری اور آپ کی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ فرائض اور واجبات کو اور سنن کو دیکھتے ہیں صرف عبادات کے اندر، اس کے علاوہ نہیں۔ حالانکہ دین کے پانچ شعبے ہیں، یاد رکھو، ایک ہے اعتقادات، اس کو تو ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں۔ عبادات کے اندر پھر ہم نماز ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ اور حج، یہ جو چار دین کے ارکان ہیں اور اللہ کے حقوق ہیں جو بندوں پر، ان کے اندر ہم فرض کو بھی دیکھتے ہیں، واجبات کو بھی دیکھتے ہیں، سنن کو بھی دیکھتے ہیں، نوافل کو بھی دیکھتے ہیں، یا وہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں جس میں ہم جو مکروہ نہ ہو مثلا۔ پھر ہے معاملات کا درجہ، معاملات ہماری آپس کی جو ڈیلنگز ہیں، ایک تاجر ہو کر ہم نے کیسے زندگی گزارنا ہے، ایک مزدور ہو کر ہم نے کیسے رہنا ہے؟ اگر ہم لیبر ہیں تو اس میں ہمارے لیے کیا اسلامی حقوق ہیں؟ پھر اس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں، آپ کس کے بھی اجیر ہیں، وہاں بھی آپ اسلامی احکام کو پورا کرنے کے مکلف ہیں۔ دیکھو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو والد کے کہنے پر بلانے گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں آگے چلوں گا، تم پیچھے چلنا، اور جہاں کہیں مڑنا ہو تو وہاں پتھر ڈال کر اشارہ کر دینا تاکہ میں اس طرف مڑ جاؤں۔ خیر یہ لوگ گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد والد صاحب نے پوچھا، بھائی تم نے کیسا پایا موسیٰ کو؟ تو کہا یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے کریم آدمی ہیں، میرا ارادہ یہ ہے کہ اس کو ہم اجرت پر رکھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ یا اب تستاجر ہو، استاجر یستاجر ہو، استجار کے معنی ہیں کسی کو اجرت پر رکھنا۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، جس آدمی کو تم اجرت پر رکھو اس کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، وہ قوی بھی ہو اور امین بھی ہو۔ اگر وہ ضعیف ہوگا تو کام کر نہیں سکے گا، ضعیف ہے اور امین ہے تو کام نہیں کر سکے گا، امانت داری موجود ہے لیکن قوی ہے لیکن امین نہیں ہے، تو پھر آپ کے کام کا اس میں حرج ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم نے دو چیزیں بدلائی، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک جن کو تم اجرت پر رکھو ان میں بہترین اجیر وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادات کی لائن سے نکل کر جب ہم معاملات کی لائن میں آتے ہیں، آپ ایک کسان ہیں، ایک کسان ہوتے ہوئے آپ کیسے فصلوں کی تجارت کریں گے؟ فصل ابھی پکی ہوئی ہے، ابھی آپ نے نکالی نہیں اور آپ نے سودا کر دیا، منع فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ نے ابھی تجارت کر لی، خریدنے والے نے خرید لیا لیکن رات کو ہوا چلی یا بارش ہوئی، نقصان کس کا ہوگا؟ شریعت نے ہر ایسی چیز کو پسند نہیں فرمایا جس میں طرفین میں سے ایک کا نقصان ہو، جس میں طرفین میں سے ایک کا نقصان ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ لاٹری کی جتنی قسمیں ہیں اس کو شریعت نے حرام کیا، یہ صرف آج نہیں دیا، زمانہ جاہلیت میں بھی دی۔ اس کو زمانہ جاہلیت میں میسر جوئے کو کہتے ہیں، اور جوئے کی پھر مختلف قسم ہوتی ہیں جو آج بھی پائی جاتی ہیں، کہ سارے لوگوں کا مال سمیٹ کر کچھ لوگوں کے پاس چلا جائے تو یہ نقصان ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے، اس کو شریعت نے حرام کیا۔ تو کون سی چیز ہمارے لیے پرمیسیبل ہے، حلال ہے، کون سی حلال نہیں ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اور یہ چیزیں آتی ہیں معاملات کے اندر، پھر اس کے اندر بھی فرائض کے درجے ہیں کہ فرض کے درجے میں کون سی چیزیں ہیں، وجوب کے درجے میں کون سی چیزیں ہیں، کون سی بیع جس کے اندر شک ہے، تو وہاں متقی لوگوں کو ایسا حکم فرمایا گیا کہ دیکھو حلال بعین ہے، حلال واضح ہے، والحرام بعین، حرام بھی بعین ہے، واضح ہے، کھلا ہوا ہے، وبینہما مشتبہات، اس حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، ڈاؤٹ فل ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں بھائی مشتبہ ہیں نا، چلو نہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بچانے کے لیے ایک بڑی اچھی مثال دی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیت کے اندر ایک حد متعین ہوتی ہے اور اس میں اس کا ایک نشان ہوتا ہے جس میں تار لگے ہوئے ہوتے ہیں یا بعض جگہوں پر دوسری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ بھئی عام جو چرواہا ہے وہ اپنی بکریوں کو انہی میں محدود رکھتا ہے، وہ اگر اس تار کے قریب بھی جاتا ہے جہاں حد بنائی ہوئی تو واپس کھینچ کر لاتا ہے، کیوں کہ قریب ہے کہ یہ جانور دوسرے کے کھیت میں چلا جائے اور جھگڑے کا سبب بنے۔ یہ تمام چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال سے امت کو بھی سمجھایا کہ دیکھو ایک چرواہا ہے اپنی بکریوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے، اس کو اس حد کے اندر رکھتا ہے جس حد میں رہنے کا اس کو مکلف کیا گیا۔ انسان کی زندگی بھی اسی طرح ہے، اگر وہ انسان حلال کی باؤنڈری سے باہر جائے گا تو اب یہ مشتبہ میں پڑے گا، ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑے گا، اور پھر ایسے لوگ ہوتے 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 شیطان ان کو حرام کے اندر ڈال دیتا ہے، حرام کے اندر ڈال دیتا ہے، اسی لیے وہاں روکا گیا تمہیں۔ فمن اتق الشبہات، جو آدمی ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی، اور جو قریب گیا قریب گیا قریب گیا، ارے بھائی تنزیہی ہے نا، مکروہ تنزیہی ہے نا، چلو نا، کوئی کیا، کوئی بات نہیں، ہوتے ہوتے وہ انسان حرام کے اندر گر جاتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال بتائی کہ یہ ہے امت کی مثال، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے۔ دوسری ایک حدیث فرمائی اور اتنی بہترین حدیث ہے، دع ما یریبک وما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک پیدا کر دے اس کو چھوڑ دو، ایسی چیز سے جو تمہیں شک نہ پیدا کرے۔ یہ اتنی بہترین حدیث ہے کہ تمہارے دل کے اندر شک پیدا ہو گیا، چھوڑ دو اس کو، کیا ضروری ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ سفر میں ہیں، اب ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوٹلز وغیرہ، اب آپ تلاش کر رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہی ہے، اب آپ اس کی کافی تحقیق کر رہے ہیں، بھائی جب پتہ ہے آپ کو کہ یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، چھوڑ دو، ایسی چیز سے گزارا کر لو جس سے وقتی طور پر زندگی گزر جائے ہماری اور جس میں حرام کا شائبہ بھی نہ ہو۔ یہ ہے دع ما یریبک ما لا یریبک، ان چیزوں کو چھوڑ دو جو ڈاؤٹ فل ہیں، جو شک پیدا کرنے والی ہیں، ایسی چیزوں سے جو شک پیدا کرنے والی نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ اس لیے فرمایا کہ جس طرح ہم عبادات کے اندر فرائض کو، واجبات کو، سنن کو اور نوافل کو دیکھتے ہیں، مکروہات سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اسی طرح معاملات بھی ایک معاملات کا بھی ایک شعبہ ہے دین کا، اور اس کے بعد معاشرت، جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہو، جو قریب کے لوگ ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے آپ پر کیا حقوق ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے رشتے دار ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، کون سے فرض کے درجے میں ہیں، کون سے وجوب کے درجے میں ہیں، اور پھر آگے چل کر ان تمام چیزوں میں، بہت سی چیزوں میں آپ اپنے حق کو چھوڑ کر ایسی چیز کو اختیار کریں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ چاہتے ہیں بدلہ لینا لیکن آپ نے اس لیے چھوڑ دیا کہ بھائی ان سے بدلہ لے کر کیا کروں گا, چھوڑ دو ان کو معاف کر دو, آپ نے اس سنت پر عمل کیا. تو یہ اخلاق ہیں. پھر اخلاق کی کئی قسمیں بتائی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہمارے عقائد میں تو کوئی کم و بیشی نہیں ہونی چاہیے, وہ ایک ہی چیز پر رہتا ہے, معاملات, معاشرت اور اخلاق, یہ ہمارے اتنے کمزور ہیں کہ آج ہم نمازی تو ہیں لیکن معاملات میں ٹھیک نہیں, ہماری معاشرت ٹھیک نہیں, کسی غیر کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے تو ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, اسلام چھوٹے تو چھوٹے کوئی بات نہیں, یہ صحیح نہیں. ان پانچ چیزوں میں جب ہم کامل ہوتے ہیں تو ایسے مومن کو کامل مومن کہا گیا. چار عبادات, سوری اعتقادات جن کو ماننا ضروری ہے, عبادات, معاملات اور معاشرت, اور ان چاروں چیزوں کے اندر اگر اخلاق کا رنگ نہیں چڑھا, بلڈنگ پوری بنی ہوئی ہے, فاؤنڈیشن بھی ہے, آپ نے روف بھی ڈال دیا, ونڈوز بھی لگا دیے, سب سسٹم لگا دیا, لیکن اس بلڈنگ پر آپ نے کلر نہیں چڑھایا, تو بلڈنگ تو ہے اپنی جگہ, آپ اس کو استعمال تو کر سکتے ہیں, لیکن اخلاق کا جب رنگ چڑھتا ہے ایمان پر تو پھر ایمان کامل ہوتا ہے. ایمان کے اندر ایک نورانیت آتی ہے, وہ ایمان اس قابل ہوتا ہے کہ پھر لوگ ہمارے ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, کئی کئی عمرے کرتے ہیں, لیکن میری اور آپ کی زندگی معاملات سے دور ہے, معاشرت سے دور ہے. کیوں؟ کہ ہم نے اس کو ایمان کا اور اسلام کا جز ہی نہیں سمجھا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ مفلس کا نام ہے دیوالیہ, بینک رپت. صحابہ نے فرمایا من لا درہم لہ ولا دنانیر, جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میرے امت کا مفلس یہ نہیں ہے, میرے امت کا مفلس وہ ہے جو عبادات کے انبار لے کر آئے گا, اس کے پاس فرائض بھی ہوں گے, واجبات بھی ہوں گے, سنن اور نوافل بھی ہوں گے عبادات کے اندر, نوافل عمرے ہوں گے, نفل حجیں ہوں گی, لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا. فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کے اجر سے اس کو بدلہ دلوایا جائے گا. پھر بھی حقوق والے وہاں پر موجود ہوں گے, حقوق والے بہت سے لوگ اپنا مطالبہ کرتے ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان حقوق والوں کے گناہ کو اس آدمی پر ڈال دیا جائے گا کہ یہ وہ آدمی تھا کہ جو عبادات لے کر آیا تھا, اجر کا ڈھیر لے کر آیا تھا, لیکن اب اس اجر سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ یہ جہنم میں جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس, یہ ہے میری امت کا مفلس. معلوم یہ ہوا کہ بھائی معاملات اور معاشرت اور اخلاق ہماری اگر ٹھیک ہو جائے تو میری اور آپ کی زندگی ایک مستقل دعوت بن جائے گی. اور میں نے کسی موقع پر کہا تھا صحابہ کرام جب پہنچے ہیں چین کے اندر تو انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی, بس تجارت شروع کی, اور اس تجارت کو اس طرز پر شروع کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا تھا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان 8 صحابہ کرام کی بدولت 8 کروڑ مسلمان آج بھی چائنا کے اندر موجود ہیں۔ یہ مستقل دعوت، حق تعالیٰ جل شان ہو ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیں، آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائیں، حق تعالیٰ جل شان ہو ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے، صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، امت کے جو حالات ہے اس کو درست فرمائیں، مرحومہ کا جو انتقال ہوا ہے ان کی مغفرت فرمائیں، حق تعالیٰ جل شان ہو جو بیمار ہیں حق تعالیٰ جل شان ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ تعالیٰ رب العالمین۔